محروف فرمائے حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمان فاروق صاحب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كرامه المجيد وفرقانه الحميد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم يقال لهم الرفزة وهم يسبون أصحابي، ألا فلا تعاقلوهم ولا تشاربوهم ولا تتبعوا جنائزهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ اصل سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. اپنے مرد سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام قابل احترام علماء کرام، دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی کا یہ عظیم الشان سالانہ اجتماع جو آج 28 اکتوبر 1994 کو منعقد ہو رہا ہے، اس میں آپ حضرات کی اور ہماری حاضری باعث سے ثابت ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان جاری و ساری ہے، اور پوری دنیا میں اس مرکز علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی صاحب اور حافظ صدیق صاحب کے حکم پر آج کا یہ پروگرام طے کیا گیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں پھر اسی مرکز میں کھڑا ہوں جہاں طویل عرصے سے اسلام کی عظمت کا پرچم بلند ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز علم کو جاری و ساری رکھیں. میرے بھائیوں, ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں سپاہ صحابہ کے اصل موقف سے شناسائی نہیں ہے. بعض لوگ صرف اخباری بیانات پڑھ کر سپاہ صحابہ کے پروگرام کو اپنی مرضی سے ترتیب دیتے ہیں, اور بعض لوگ مختلف خبروں سے ہمارے بارے میں ایک آئیڈیا مقرر کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ سپاہ صحابہ کے موقف کو گہری نظر سے دیکھے بغیر اور اس موقف پر غائرانہ اور عمیق نظر کیے بغیر اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے. اس جلسے میں کئی میرے مخدوم علماء, اکابرین, مشائخ اور اساتذہ امت تشریف فرما ہے. میں چاہتی ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ سپاہ صحابہ کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں اور یہ بتاؤں کہ جس فتنہ کے خلاف اس وقت سپاہ صحابہ نبرد آزما ہے اس سے ہمارا اصل اختلاف کیا ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ بغیر مطالعے کے, بغیر سٹڈی کے, بغیر معلومات کے ہم لوگ کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. مجھے آج ہی ایک دو دوستوں نے پوچھا کہ شیعہ کے کفر کی کیا وجوہات ہیں. حالانکہ شیعہ کے کفر کی بہت سی وجوہات منظر عام پر آ چکی ہیں, اور اس وقت شیعہ کی جو پوزیشن ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ جس طرح زخمی سانپ تڑپتا ہے اس طرح شیعہ پوری دنیا میں تڑپ رہا ہے. اور جب کفر اور باطل دلائل کی جنگ ہار جاتا ہے تو وہ لڑائی پر اتر آتا ہے, وہ تشدد پر اتر آتا ہے, وہ اپنے آپ کو ماننے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے. آپ تاریخ کی روشنی میں مطالعہ کریں, حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 144,000 صحابہ کرام اور 124,000 انبیاء علیہ السلام کے ادوار کا مطالعہ کریں, اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے بھی زعماء, اساتین امت, علماء آئے ہیں ان کا مقابلہ جن لوگوں نے کیا, ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس نے کسی حق والے انسان کی دلیل کا جواب دیا. دلیل کی جنگ کفر ہار جاتا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو اگر ان کے ناک اور کان کو کاٹ گیا ہے تو آپ اس کلہاڑے سے پوچھیں, اس بڑے بت سے پوچھیں جس کے گلے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا. تو یہ ایک بڑی واضح بات دلیل تھی, لیکن دشمن کو چاہیے تھا اس کا جواب دلیل سے دیتا, تو وہ دلیل سے جواب دینے کی بجائے اس نے آگ جلائی اور پیغمبر کو آگ میں ڈالا. یہ ایسا بات ہے کہ خلاق عالم نے جس کا وہ نمائندہ تھا اس نے آگ کو حکم دیا کہ اتنی دھٹائی, اتنا ظلم کہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے اس کو آگ میں ڈال دیا, تو اللہ نے آگ ہی کو حکم دے دیا کہ تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے. اب بالکل اسی طرح فرعون کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا, تو وہاں بھی دلائل کی جنگ فرعون ہار گیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس نے جلاد لگا لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی, ان کے پاؤں کاٹ دیے, ان کو سزائیں دی, اور قرآن پاک میں ان کی سزا کا ذکر ہے نو اس بارے میں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اسلام کی پوری تاریخ کو دیکھیں اور حضور علیہ السلام سے پہلے کی تاریخوں کو دیکھیں کہ جب بھی باطل دلائل کی جنگ میں شکست کھا جاتا ہے تو وہ ظلم پر اتر آتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر دلائل کی بات کی, دلیل سے کہا کہ اے لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آ پہنچا ہے میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے, آپ سچے ہیں.
تو حضور نے فرمایا کہ ایک اگر میری یہ بات مانتے ہو تو یہ سنو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور یہ جو بتوں کو تم سجدہ کرتے ہو اس کا تم سے حساب ہوگا. اب اس کا جواب تو وہ دیتے دلیل سے دیتے اور کہتے کہ نہیں بھی یہ تمہاری دلیل ٹھیک نہیں. انہوں نے اسی جگہ سے پتھر اٹھائے اور رسول اللہ کے چہرے پر مارے. تو دلائل کی جنگ کفر جب ہار جاتا ہے تو وہ تشدد پر اتر آتا ہے, ظلم پر اتر آتا ہے. آپ پوری اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں, بڑے بڑے دلائل کی جنگ لڑنے والے لوگ میدانوں میں آئے. کتنی دلیل دی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ فلاسفہ کے خلاف اور دہریوں کے خلاف اور اس خلیفہ معتصم باللہ کے خلاف دلائل کی بات کی لیکن انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. امام احمد بن حنبل دلیل کی بات کرتے تھے, ان کو خلیفہ منظور نے جیل میں ڈال دیا. ان کی پشت پر چالی چالی کوڑے لگانا پڑتے تھے اور اتنے سخت کوڑے تھے کہ لو ضروریت علی پلی لہرت. امام محمد بن سیری کہتے ہیں کہ اگر وہ کلا ہاتھی پر پڑتا تو ہاتھی بھی کانپ اٹھتا. ایسے ایسے کوڑے چالی چالی کوڑے روزانہ ان کی پشت پر جیل میں لگتے تھے لیکن ان کی زبان حق ترجمان سے کبھی یہ جملہ نہیں نکلا کیسا میں خاموش ہو جاتا ہوں, لیکن ہر وقت انہوں نے حق و صداقت کی بات بلند کیا. تو آپ اسلام کی پوری تاریخ کو دیکھیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر کو مسجد کے شہر میں شہید کر دیا گیا دلائل کی جنگ ہار کر, امام بخاری کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا گیا, اور آپ اسی طرح دیکھیں امام شافعی پر کفر کا حملہ لگایا گیا. بڑے بڑے علماء آئے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ اس وقت کے نظام الملک بادشاہ سے ہوا اور اس نے دلائل کی جنگ میں شکست کھا کر امام غزالی کو جنگلوں میں بھیج دیا اور ملک بدر کر دیا. آپ آج بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں دلائل کی جنگ شکست ہو جاتی ہے, حکمران بھی تشدد پر اتر آتا ہے اور باطل قوتیں بھی تشدد پر اتر آتی ہیں, اور کوئی دنیا کی باطل قوم آج تک اسلام کے خلاف دلیل کے ساتھ میدان میں کھڑی نہیں ہو سکی. آپ دیکھیں کہ باطل ہمیشہ تشدد کرتا ہے, باطل ہمیشہ ظلم کرتا ہے, باطل ہمیشہ بجل اور فریب سے کام لیتا ہے, لیکن حق و صداقت کا علمبردار ہمیشہ دلائل کی جنگ لڑتا ہے, دلائل سے دشمن کو شکست دینا چاہتا ہے. آپ اسلامی تاریخ کے اس پورے تناظر میں دیکھیں, پورے تناظر میں جب آپ کو میں پورا تناظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے جس بادشاہ کا مقابلہ کیا, جس دجال کا مقابلہ کیا, جس سردار کا مقابلہ کیا, اس سردار نے مقابلے میں پیغمبروں کو ذبح کرا دیا, نبیوں کو شہید کر ڈالا. آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے خول میں داخل ہو گئے اور اگر اس درخت کو آگے چیر دیا گیا, پیغمبر آرے سے چیر دیا گیا, لیکن دلیل کا جواب نہیں آیا. آپ دیکھیں حضرت حمزہ بن صفوان علیہ السلام کو ایک گندے کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے کنواں بند کر دیا گیا, اور جس کا ذکر قرآن نے اصحاب الرس کے نام سے کیا ہے. میرے بھائیو آپ اسلام کی پوری تاریخ کو دیکھیں کہ انبیاء جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ 18,000 پیغمبروں کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق, ان کا جرم کوئی نہ تھا, انہیں ذبح کر دیا گیا, ان کا قصور کوئی نہ تھا, ان کے بچے غریب کر دیے گئے, ان کا ستم ان کا کوئی قصور نہیں تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. بادشاہ یا ظالم یا باطل جب دلائل کی جنگ ہار جاتا ہے, تشدد پر اتر آتا ہے, ظلم پر اتر آتا ہے, لیکن کائنات کی آنکھ دیکھ چکی ہے, تاریخ فیصلہ کر چکی ہے کہ باطل جس لباس میں بھی آیا حق اسی لباس میں آیا, باطل ذلیل ہوا حق کامیاب ہوا, باطل شوکت لے کے آیا حق فقیری لے کے آیا, باطل حکومت لے کے آیا حق صداقت لے کے آیا. دنیا جانتی ہے کہ باطل رسوا ہوا حق کامیاب ہوا. وہ باطل پیغمبروں کے مقابلے میں آیا ہو, صحابہ کے مقابلے میں آیا ہو, اولیاء کے مقابلے میں آیا ہو, حق حق شہید ہو کر بھی حق کے علماء حق کو صداقت کا پرچم بلند کرتے رہے ہیں, اور قیامت کی صبح تک میرے پیغمبر کا یہ فرمان گونجتا رہے گا, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ. قیامت کی صبح تک حق و صداقت کا ایک گروہ نبرد آزما رہے گا, سینہ سر رہے گا, اس کی تعداد تھوڑی ہوگی لیکن ظلم کے مقابلے میں سر نہیں جھکائے. میرے بھائیو جو بات میں نے کہی اس کو سپاہ صحابہ کے آئینے میں دیکھیں, سپاہ صحابہ کی تاریخ کے ترازو میں تولیں. آپ دیکھیں کہ مولانا حق نواز جھنگلی رحم اللہ علیہ ایران کے انقلاب کے بعد, کہ ایران کا انقلاب 11 فروری 1979 کو آیا, اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے خمینی کی تاریخ میں انقلاب ملایا, خمینی کو اسلام کا ہیرو کہا, پوری دنیا عالم اسلام نے کہا کہ یہ اسلامی حکومت ہے. لیکن صرف ایک سال گزرا یا دو سال گزرے، ہندوستان سے مولانا منظور احمد نعمانی نے خمینی کے خلاف کتاب لکھی، ایرانی انقلاب اور شیعہ، مصر ڈاکٹر فتحی نے خمینی کے خلاف کتاب لکھی، بیروت سے جا ادور المجوس کتاب چھپی، اور اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی، لیکن کتاب لکھنا فرا دینا بڑا آسان تھا. گھر میں بیٹھ کر آدمی کتاب لکھ سکتا ہے، گھر میں بیٹھ کر آدمی فتوا دے سکتا ہے. میں نے بھی اس زمانے میں کتاب خمینی اعظم علیہ السلام لکھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ وہ کتابیں اچھی کوشش ہے، لیکن سٹیج پر، میدان میں، پارک میں، چوک اور بازار میں برسر عام ایک بڑی قوت کو نکالنا جو اسلام کے نام پر آئی ہے، اس کے پاس ریڈیو بھی ہو، ٹیلی ویژن بھی ہو، پیسہ بھی ہو، سفارخانے بھی ہو، دولت بھی ہو، تیل بھی ہو، جس کے تیل کے نوکروں کی 32 ارب ڈالر کی ساری کمائی شیعہ مذہب کے فروغ پر خرچ ہو رہی ہو، ایسے وقت سٹیج پر کھڑے ہو کر اس کفر کو للکارنا، یہ اس دور کی بہت بڑی عظمت تھی اور اس انسان کی بڑی عظیمت تھی. مولانا حق نواز شہید نے کیا تھا، آپ مولانا حق نواز کی تقریریں سنتے رہتے، اب بھی ان کی کیسٹیں سنتے. مجھے کوئی آدمی کھڑا ہو کر بتا سکتا ہے کہ مولانا حق نواز نے اپنی تقریر میں دلیل کے بغیر کوئی بات کہی؟ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ تقریریں مولانا کی سنیں، انہوں نے جو بات بھی دلیل سے کہی. انہوں نے خمینی کے انقلاب کے بعد شیعہ مذہب کے فروغ کو اس پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھا، اور خطرہ سمجھ کر انہوں نے اس شیعت کو للکارا، اور انہوں نے چیلنج کیا کہ شیعو تم کافر، ان دلائل سے، یہ میرے پاس دلائل ہے، شیعو میں تمہیں کافر کہتا ہوں اور تمہارے کفر کا بربلا اظہار کرتا ہوں اور تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم کافر ہو، بلکہ تم کائنات کے بدترین کافر اور غلیظ ترین کافر، یہ جو بات میں کہتا ہوں اس پر میرے دلائل، سنو میرے دلائل. چنانچہ مولانا حق نواز شہید نے دلائل، ان کی اوکارا کی تقریر سنی، پشاور کی تقریر سنی، ان کی تقریر مظفر کی سنی، دلائل کے دریا بہا دیے ہیں حق نواز شہید، کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں سنی. اب دیکھیں مولانا حق نواز شہید نے سنا تھا کہ شیو تمہارے باپ خمینی نے کہا کہ ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ کافر ہے، اور فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں رسالے میں یہ لکھا. دلائل سے انہوں نے کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہر شہر میں شیعہ کو للکارا، ہر بازار میں للکارا، ہر چوک میں للکارا، ہر پارک میں للکارا، اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ شیعہ کافر ہے. پاکستان کے بڑے بڑے گریجویٹ اور 16 استاد نے اور 22 گریڈ تک افسران نے ان کے دلائل سن کر شیعہ کے کفر کا اقرار کیا. ہر سوسائٹی نے، ہر طبقے نے، ہر کلچرل سینٹر نے اور ہر محکمے میں مولانا حق نواز کی تقریروں کو پسند کیا گیا، ان کے دلائل کو مانا گیا، ان کے دلائل کو تسلیم کیا گیا. اس کا جواب، اس کے جواب کے لیے شیعہ کو یہ چاہیے تھا کہ مولانا حق نواز یہ فرماتے تھے کہ خمینی نے عمر فاروق کو کافر لکھا اور اس دلیل سے کافر لکھا، یہ دلیل غلط ہے، اس کے مقابلے میں خمینی ان دلائل سے کافر ہے. انہوں نے نمبر وار کر کے تمام کفر کا اعلان کیا. اس چاہیے تو یہ تھا کہ ایران کا سفارت خانہ یا پاکستان کا شیعہ یا شیعہ کے تمام مکاتب فکر یا شیعہ کے تمام طبقات کو، شیعہ کے تمام ذاکر، شیعہ کے تمام مولوی، شیعہ کے تمام پیر مل کر میرے قائد جواب دیتے، دلائل کی دنیا میں جواب دیتے، دلائل کی دنیا میں اس کا رد کرتے، کہتے کہ تم غلط کہتے ہو، ہم کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. میرے قائد نے اگر بازاروں میں کہا تو یہ بھی کہا کہ آؤ عدالت کے کٹہرے میں، آؤ عدالت کے کٹہرے میں اپنا ایمان ثابت کرو، میں تمہارا کفر ثابت کرتا ہوں. میرے بھائیو یہ تو دلیل کی بات تھی. میرا قائد پورے 4-5 سال تک پاکستان کے بڑے بڑے جلسوں میں گرجتا رہا، گونجتا رہا، حق و صداقت کی آواز پوری دنیا میں پہنچتی رہی، لیکن کوئی شیعہ اس ملک کا میرے قائد کے جواب نہیں دے سکا، دلائل کا توڑ نہیں کر سکا. جب دلائل کا توڑ نہیں کر سکا تو باطل کی وہ عادت، باطل کی وہ رسم، باطل کا وہ شعار کہ جب باطل دلائل کی جنگ ہار جاتا ہے تو تشدد پر اتر آتا ہے، زیادہ پر اتر آتا ہے. چنانچہ 22 فروری 1990 کو مولانا حق نواز جھنگوی کو جنگ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا. یہ شہید کیوں کیا گیا؟ شیعہ دلائل کی جنگ ہار چکا تھا، دلائل کے میدان میں شکست کھا چکا تھا، دلائل کے میدان میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جواب ہوتا یا عدالت میں آتا یا بازار میں آتا ایک ایک دلیل توڑتا، ایک ایک دلیل کا جواب دیتا، لیکن دلائل کی بجائے اس نے گولی کا راستہ اپنایا. اب جب مولانا حق نواز جھنگوی شہید ہوئے، ایک شیعہ بھی پاکستان میں نہیں مارا گیا تھا، سپاہی صحابہ کی طرف سے ایک شیعہ پر بھی کوئی حملہ نہیں ہوا، ایک شیعہ بھی قتل نہیں ہوا تھا. مجھے بتاؤ، سپاہی صحابہ 1985 میں قائم ہوئی، 6 ستمبر 1985 کو سپاہی صحابہ کی جنگ بنیاد رکھی گئی، 1990 میں مولانا حق نواز جھنگ شہید کیے گئے. اگر سپاہی صحابہ کی بنیاد تشدد پر ہوتی تو ان 5 سالوں میں کوئی تشدد کیوں نہیں ہوا؟ اگر قتل پر بنیاد ہوتی کوئی شیعہ 5 سالوں میں قتل کیوں نہیں ہوا؟ اگر سپاہی صحابہ فساد کرتی ہے تو ان 5 سالوں میں کوئی فساد کیوں نہیں ہوا؟ کوئی جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ کئی امام بارے کو آگ کیوں نہیں لگی؟ کوئی شیعہ لیڈر مارا کیوں نہیں گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ 5 سالوں میں ہم نے دلائل کی جنگ لڑی، شیعہ بھاگ گیا، ہم نے دلائل کی بات کی، شیعہ شکست کھا گیا، ہم نے دلائل سے لڑکارا، ایک شیعہ بھی دلائل کے سامنے ٹھہر نہیں سکا. اور دلائل میں شکست کھا گیا تو کلاشن کوف لے آیا، شاید گولیاں لے آیا، بندوقیں لے آیا، لیکن دلائل کے مقابلے میں گولیاں کوئی اثر نہیں رکھتی. گولی تو جھنڈی کو لگ گئی لیکن کفر مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا، گولی تو لگ گئی لیکن کفر ترقی سے کغان کی چوٹیوں تک پہنچ گیا، گولی تو لگ گئی. آج دنیا کے 180 ملکوں میں ایک ملک بتاؤ جہاں شیعہ کے پر کا نعرہ نہیں لگا، گولی مار کر دلائل کا جواب نہیں دیا جا سکتا. شیعہ تم نے گولی جھنڈی کو ماری، دلائل کا جواب نہیں دیا. اب تم دلائل کا جواب دینے کے بجائے تم راکٹ لانچر چلاتے ہو، تم بم چلاتے ہو. یاد رکھو، جس طرح گولی سے ہمارا مشن بڑا ہے، اسی طرح راکٹ لانچر سے بھی مشن بڑا ہے. ہم دلائل سے تمہارے کفر کو ہر چوک سے منوائیں گے، ہر بازار سے منوائیں گے، ہر گلی سے منوائیں گے، ہر شخص سے منوائیں گے. آج تو جلسوں میں نعرہ لگتا ہے، وہ وقت آئے گا کہ ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں بیٹھ کر تمہیں کافر کہے گا، ایس پی کہے گا، کمشنر تمہیں کافر کہے گا، ڈی آئی جی تمہیں کافر کہے گا، ہائی کورٹ کا جج تمہیں کافر کہے گا، عدالتیں تمہیں کافر کہے گی، اور سپریم کورٹ تمہیں کافر کہے گی، اور اسمبلی بھی تمہیں کافر کہے گی.
یہ نہیں کہا کرو جو نہ بولے، یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کہنا. نابالغ ہے نا تو نعرہ بھی نابالغ ہے، بچہ بھی نابالغ ہے، نعرہ بھی نابالغ ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے سمجھ میں. تو میں بھی دلائل کے ساتھ شیعہ کے کفر کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. ہے توجہ آپ کو؟ آپ بیدار ہیں یا تھک گئے ہیں؟ اگر تھک گئے ہیں تو میں بات سے کہوں، شیعہ امت مسلمہ کا اختلاف کس بات پر ہے؟ یہ اہم عنوان ہے. کیا شیعہ سے مسلمانوں کا اختلاف تعزیے پر ہے، متے پر ہے، جلوس پر ہے، آزاداری پر ہے؟ نہیں. شیعہ سے مسلمانوں کا اصل اختلاف کس بات پر ہے؟ یہ قابل غور بات ہے. شیعہ سے مسلمانوں کا اصل اختلاف صحابہ پر بھی نہیں ہے، یہ بھی بات جان کے. اصل اختلاف قرآن پاک پر بھی نہیں، اصل اختلاف کلمہ طیبہ پر بھی نہیں، اصل اختلاف عقیدہ رسالت پر بھی نہیں. شیعہ سے مسلمانوں کا اصل اختلاف ہے عقیدہ کس بات پر؟ شیعہ سے مسلمانوں کا اصل اختلاف کس بات پر؟ عقیدہ امامت. شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد، نبوت کے بعد امامت کا درجہ ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کے بعد خلافت کا درجہ ہے. یہ ہے اصل. شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امام ہوئے ہیں، مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہوئے. اب ان کو سادہ سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ خلیفہ کا معنی کیا ہے اور امام کا معنی کیا ہے. امام کا معنی ہے آگے ہونا، امام کا معنی کیا ہے؟ آگے ہونا. اور خلیفہ کا معنی ہے پیچھے ہونا. تو مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد پیچھے ہونے کا تصور ہے، شیعہ کہتے ہیں آگے ہونے کا تصور ہے. مجھے میری بات، آپ میری بات نہیں سمجھ کہ رسول اللہ کے بعد شیعہ کہتے ہیں امامت ہے، کیا ہے؟ امامت. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ کے بعد خلافت. تو امامت کا معنی ہے آگے ہونا، خلافت کا معنی ہے پیچھے ہونا. شیعہ کہتے ہیں نبیوں کے بعد آگے ہونے کا تصور ہے، ہم کہتے ہیں پیچھے ہونے کا تصور ہے. بس یہ بنیادی بات ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، آپ کو ابھی مسئلہ سمجھ آ جائے. میرے بھائی مسلمانوں کے ہاں، توجہ نہیں کرتا ہوں، مسلمانوں کے نزدیک
ارکان اسلام پانچ ہیں. کتنے ہیں؟ پانچ. اور شیعہ کے ہاں ارکان اسلام سات ہیں. کتنے ہیں؟ دیکھیں پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. دوسرا نماز، روزہ، حج، زکات. کتنے ہوئے؟ پانچ. تو شیعہ کے ہاں پانچ ارکان کی بجائے سات ارکان. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکات. آگے کیا ہے؟ ولایت. کیا؟ ولایت علی یا امامت علی. امامت اور ولایت. امامت اور امامت کا معنی ہے کہ نبیوں کے بعد جو بارہ امام ہوئے ہیں ان کی امامت. اور رجب کا معنی ہے کہ قیامت کے قریب جب بارہ امام آئے گا تو وہ جس کو چاہے گا قبر سے زندہ کر باہر نکالے گا. تو رجب کا معنی رجوع کرنا، لوٹنا، یعنی قبر سے نکالنا باہر کو. اس کو شیعہ کی اصطلاح رجب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ رجع. رجع یعنی قبر سے لوٹانا، زندہ کر کے باہر لانا. تو شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ امامت اور رجع یہ بھی دونوں ارکان اسلام میں سے. یہ دونوں کیا ارکان ہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ اگر آج آپ توجہ کی تو آپ کو آج شیعہ مذہب صحیح معنی میں سمجھ آ جائے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی توجہ. ٹھیک ہے توجہ پوری؟ اور زیادہ توجہ نعروں پر دینے کی بجائے میری بات سمجھنے پر توجہ دیں. میری بات کو سمجھے اور توجہ کرے. مسلمانوں کے ہاں شیعہ کے، مسلمانوں کے ہاں ارکان اسلام کتنے؟ اور شیعہ کے ہاں سات. اور شیعہ کے ہاں دو رکن اسلام کے زیادہ، ایک امامت اور ایک رجب. اب دیکھیں مسلمانوں کے ہاں جو ارکان اسلام ہے پانچ، قرآن پاک اسلام کا متن ہے، اسلام کی اسلام کا اصل ہے، اسلام کی اساس ہے، ماخذ ہے قرآن. اور جو رکن ہوگا اسلام کا اس کا ذکر قرآن میں ہوگا. اس کا ذکر کہاں ہوگا؟ قرآن. اب دیکھیں جو پانچ ارکان ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے. مثلا کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ وحدانیت الہی پر ہے، اور کلمہ طیبہ اور رسالت نبوت پر قرآن پاک میں 1800 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ یعنی جو رکن اسلام ہمارے نزدیک ہے اس پر قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں؟ 1800. اچھا نماز ہے، نماز کے بارے میں قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں؟ کتنی؟ قرآن پاک میں نماز کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ 700. اور زکات کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ نام جو وضاحت عبارت النص کے ساتھ ہے وہ 13 آیتیں. کتنی ہیں؟ ویسے تو مختلف اور جگہوں پر بھی ذات کا ذکر ہے لیکن 13 آیتیں زکات پر ہیں. حج پر 11 آیتیں ہیں. اسی طرح روزے کے بارے میں 9 آیتیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہیں. تو اسی طرح نماز کے بارے میں 700 آیتیں ہیں لیکن سرحد کے ساتھ 70 آیتیں. تو یہ علیحدہ علیحدہ اس کا عنوان ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میرے نزدیک ارکان اسلام پانچ ہیں، ان پانچوں کا ذکر قرآن میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. ٹھیک ہے. اب شیعہ کے ہاں ارکان اسلام سات ہیں، تو سات میں سے باقی کتنے رہ گئے؟ دو. دو رہ گئے، ایک ہے عقیدہ امامت اور ایک ہے عقیدہ رجب. تو مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ شیعہ تم کہتے ہو یہ دونوں بھی ارکان اسلام میں سے ہیں، تو قرآن پاک میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت بھی عقیدہ امامت کا دکھاؤ. ایک آیت، 4 یا 10 آیتیں نہیں، ایک آیت بھی عقیدہ امامت پر ہو کہ رسول اللہ کے بعد امامت ہے، خلافت ہی ہے. خلیفے بنائے گا، ضرور بے ضرور خلیفے بنائے گا، اور یہ خلیفے نبی کے بعد بننے ہیں. تو خلیفہ بنانے کا ذکر تو قرآن میں ہے، امام بنانے کا ذکر قرآن میں موجود نہیں. ٹھیک ہے. تو شیعہ کے ہاں عقیدہ امامت رکن اسلام ہے لیکن پورے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں. اور دوسرا ہے عقیدہ رجب. تو مسلمان کہتے ہیں کہ عقیدہ رجب اگر رکن اسلام ہے تو پورے قرآن میں ایک جگہ بھی عقیدہ رجب کا ذکر دکھاؤ. تو جب پورے قرآن میں عقیدہ رجب بھی نہیں ہے، عقیدہ امامت بھی نہیں ہے، تو اب شیعہ کو بڑی تکلیف ہوئی. تو اب یہ ہے بنیادی بات کہ شیعہ نے اس عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے پہلے کلمہ طیبہ کو بدل دیا، پھر قرآن پاک کو بدل دیا، پھر جناب علی انبیاء کے بارے میں عقیدے بدل دیا، پھر صحابہ کرام کی تکفیر کا اعلان ہوا. تو اصل شیعہ کا مسلمانوں سے اختلاف عقیدہ امامت پر ہے کہ رسول اللہ کے بعد. شیعہ کہتے ہیں عقیدہ امامت ہے، مسلمان کہتے ہیں عقیدہ خلافت ہے. مسلمان کہتے ہیں نبی کے بعد خلیفہ ہوتا ہے، شیعہ کہتے ہیں نبی کے بعد امام ہوتا ہے، اور امام بھی عام اماموں کی طرح نہیں.
مسلمانوں کے نزدیک امام جس آدمی کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے رہبر، اس کا مطلب ہے پیشوا، لیکن شیعہ کے ہاں جس کو امام کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا درجہ نبی سے بھی اونچا ہے، اس یہ معصوم علی خطا ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے، یہ مامور من اللہ ہے، یہ مسترد طاعت ہے، یہ ماں کے پیٹ میں اس جگہ سے پیدا نہیں ہوا جس جگہ سے پوری امت پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ ماں کی ران سے پیدا ہوا ہے اور اس کی پیدائش کا طریقہ علیحدہ ہے۔ امام آگے اور پیچھے دونوں جگہ سے دیکھتا ہے، امام ہر جگہ موجود ہوتا ہے، امام قادر مطلق ہوتا ہے نعوذ باللہ، امام خالق قوم مکان کا نائب ہوتا ہے، امام مختار کل ہوتا ہے۔ امام کے بارے میں 400 صفات شیعہ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور امام کا یہ کنسپٹ دنیا کی کسی لغت میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں، کائنات کے کسی اور کنسپٹ میں نہیں کہ امام عربی کا لفظ ہے، عربی زبان میں امام کا یہ معنی کہیں نہیں کہ وہ معصوم بھی ہوتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، وہ مامور من اللہ بھی ہوتا ہے۔ امام کا یہ کنسپٹ اور یہ تصور نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی لغت سے ثابت ہے، نہ کسی کتاب سے ثابت ہے۔ جس وقت امام کا یہ کنسپٹ کہیں سے ثابت نہ ہوا تو شیعہ نے اس عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو تبدیل کیا۔ مسلمانوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دو جز تھے، شیعہ نے ان دو جزوں کی بجائے پانچ جز کلمے کے ملا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفۃ الخلفاء، یہ علی ولی اللہ علی کی امامت کے لیے ساتھ ملایا گیا، یہ علی ولی اللہ علی کی امامت کا اعلان کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں جناب تم نے اپنے پاس سے یہ لفظ کیوں ملایا؟ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن تم بتاؤ علی ولی اللہ قرآن میں کہاں ہے، وسیع رسول اللہ قرآن میں کہاں ہے، خلیفۃ الخلفاء قرآن میں کہاں ہے؟ تم کہتے ہو علی کی ولایت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، رکن اسلام ہے، رکن اسلام تو قرآن میں ہوتا ہے، تمہارا یہ رکن اسلام جس کے تین جز تم نے بنائے، پانچ جز تم نے بنائے، بتاؤ قرآن کس پارے میں ہے، کس صورت میں ہے، کس رکوع میں ہے؟ شیعت 14 صدیوں سے الٹی لٹک گئی، ایک بھی دلیل ثابت نہیں کر سکتی
ہے۔ توجہ آہستہ بول رہے ہو، شاید میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آ رہی ہے سمجھ میں؟ توجہ ہے۔ اب دیکھیں اصل اختلاف کس بات پر ہے، اصل اختلاف اس بات پر ہے امامت پر۔ تو شیعہ نے امامت کو ساتھ کرنے کے لیے کلمہ طیبہ بدل دیا، کس کو بدل دیا، کس کو بدل دیا، کلمہ طیبہ۔ تو مجھے آپ بتاؤ کہ کلمہ طیبہ تو اسلام کی بنیاد ہے، تو اب آپ کے اسلام کی بنیاد بدل جائے تو کیا باقی رہ گیا؟ اگر شیعہ کو کوئی آدمی مسلمان کہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ شیعہ کے ہاں کلمہ کے پانچ جز ہیں، تمہارے ہاں کلمے کے دو جز ہیں، اگر شیعہ مسلمان ہے تو تم کافر ہو، اگر تم مسلمان ہو تو شیعہ کافر۔ ہم شیعہ کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ ان سے ذاتی دشمنی ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے شیعہ کو کافر کہتے ہیں، کہ اگر ہم شیعہ کو مسلمان کہیں تو ہم کافر ہو، ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ کہ وہ آدمی کلمے کے دو جز پڑھے وہ بھی مسلمان، جو چار پانچ جز پڑھے وہ بھی مسلمان، تو اس کا مطلب ہے یہ اسلام نہ ہوا بٹوار خانہ ہوا۔ کہ پانچ جز کلمے کے پڑھے وہ بھی مسلمان، اور دو جز پڑھے وہ بھی مسلمان، اور جو تیری سند ہے سند میٹرک کی سند ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے تو قبول نہیں ہوتی، ایف اے کی سند ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے قبول نہیں ہوتی، اور تیرے اسلام کی سند میں تین جز بدل گئے پھر بھی سامنا۔ اگر اس ملک کے اندر سیون اپ اور پیپسی کی بوتل جعلی نہیں چل سکتی تو سپاہ صحابہ محمد کا کلمہ بھی جعلی نہیں چلنے دیں گے، ٹھیک؟ جعلی کلمہ چلنا چاہیے یا بند ہونا چاہیے؟ تو یہ جعلی کلمہ بنایا کیوں؟ عقیدہ امامت کے لیے، امامت کو ثابت کرنے کے لیے کلمہ بدل دیا۔ یہ کہا کہ ہم اپنے عقیدہ امامت کو بدل دیں، نہیں، عقیدہ امامت کو نہیں بدلا، بلکہ بدلا تو محمد کے سارے دین کو بدل دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کلمہ طیبہ سب سے پہلے بدل دیا۔ اس کے بعد سوال تو وہ برقرار رہا کہ اگر یہ رکن اسلام ہے امامت تو اس کا کر قرآن میں ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ عقیدہ گھڑا کہ قرآن پاک تو بدل گیا تھا، قرآن پاک تو اصلی 17,000 آیتیں تھی، یہ تو 6,666 ہیں، اگر پورا قرآن ہوتا تو اس میں امامت کا ذکر بھی ہوتا، 12 اماموں کا نام بھی ہوتا۔ تو اپنے عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے نبی کا کلمہ بدلا، اس کے بعد قرآن کی تحریف کا عقیدہ گھڑا، اور اس کے بعد یہ عقیدہ گھڑا کہ 1,24,000 انبیاء سے 12 اماموں کا رتبہ زیادہ ہے، تو گویا کہ عقیدہ امامت ہی کے لیے رسالت کے عقیدے کو تبدیل کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ چلو یار تمہارا عقیدہ امامت اگر ثابت ہے تو چلو قرآن میں تو کہیں نہیں، حدیث
حدیث میں بھی کہیں نہیں، رسالت کے پاس بھی کہیں نہیں، لیکن یہ عقیدہ امام. 144,000 جو نبی کے صحابہ آئے تو کسی ایک صحابی سے پیغمبر علیہ السلام کی یہ روایت مروی ہو کہ 12 امام بھی آئیں گے اور وہ امامت ایسی ہوگی، ایک روایت مروی ہوتی، 144,000 صحابہ آئے، کوئی ایک صحابی تمہارے عقیدے کی روایت کرتا تو اس کے بارے میں عقیدہ گھڑا کہ وہ تو سارے کافر ہو گئے تھے، وہ تو سارے منافق ہو گئے تھے، وارے تو سارے نعوذ باللہ جھوٹے تھے. تو عقیدہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے شانے کلمہ طیبہ کو تبدیل کیا، پھر قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ گھڑا، پھر رسالت کا عقیدہ تبدیل کیا، پھر صحافت سپاہ صحابہ کرام کی تکفیر کا عقیدہ گھڑا. لیکن اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ عقیدہ امامت ہے، وہ عقیدہ امامت جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ پیغمبر کی شریعت میں ہے، نہ نبی دین میں ہے، کہ امام 12 ہوں گے وہ نبیوں سے اونچا درجہ رکھیں گے. عقیدہ یہ گھڑا، امام 12 ہوں گے نبیوں سے اونچا درجہ رکھیں گے، امام 12 ہوں گے معصوم الخطا ہوں گے، امام 12 ہوں گے جن کا درجہ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے بلند ہوگا، اور خمینی نے کہا کہ محمد رسول اللہ سے بھی بلند ہوگا. یہ عقیدہ گھڑا. اب عقیدہ امامت کا یہ تصور ہو، تو مجھے فیصلہ کر کے بتا کہ جس نے ایک عقیدہ امامت کو جعلی گھڑا اور اس جعلی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کبھی تیرا کلمہ بدل دیا، کبھی تیرا قرآن بدل دیا، کبھی تیرا رسالت کا عقیدہ بدل دیا، کبھی پیغمبر کے سارے صحابہ کو کافر کہا، تو فیصلہ کر کہ میں اس سارے کافر کو بیلنے کی بجائے اسی طبقے کو کافر کیوں نہ کہوں کہ جس نے سارے دین کو بدلا. مجھے چاہیے کہ میں دین کو سینے سے لگاؤں، شیعہ کو کافر کہہ دوں، میں اسلام کی حفاظت کروں، شیعہ کو کافر کہہ دوں، تاکہ دنیا کو پتا چلے اسلام نہیں بدلا، شیعہ بدل گیا.
میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہر آدمی کو تقریباً ازبر ہوتی ہے. حضور کی سیرت کا ایک بڑا ہی انوکھا اور اہم واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، میں اس سے اپنے موقف پر استدلال کرتا ہوں. توجہ فرمائیں، توجہ کریں. حضور علیہ السلام مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، اور جس گلی سے گزر رہے ہیں وہاں ایک بوڑھی عورت مکہ کی چھت پہ کھڑی. اس نے گھر کا سارا کوڑا اٹھایا اور سارا کوڑا اٹھا کر رسول اللہ کے چہرے پر پھینک دیا. استغفر اللہ. حضور گزر گئے، حضور علیہ السلام اگلے دن پھر گزرے، پھر اس نے پھینک دیا، اس کا معمول بن گیا. حضور علیہ السلام 6 مہینے تک عرف نہیں کرتے، اسی گلی سے گزرتے ہیں، وقت وہی ہے، کوڑا بھی وہی ہے، عورت بھی وہی ہے. 6 مہینے گزر جانے کے بعد ایک دن کوڑا اس عورت نے نہیں پھینکا، پیغمبر نے اگلے دن دیکھا تو پھر بھی نہ پھینکا. تو حضور نے ایک آدمی سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، تو پتا چلا کہ عورت بیمار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہر اس کی تیمارداری کرنے چلے، اور جب اس کے گھر گئے تو اس کا لڑکا کھڑا تھا. اس نے کہا آپ کیسے آئے ہیں؟ میں محمد مصطفیٰ ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ یہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، کیسے آئے ہیں؟ میں عیادت کرنے آیا ہوں. تو وہ شرمسار ہو گیا، اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا، اور وہ کہتا ہے کہ میری ماں تو روزانہ آپ کا کوڑا پھینکتی ہے، تو آپ عیادت کرنے آئے؟ تو حضور نے فرمایا اس تیری ماں نے اپنا کام کیا اور میں نے اپنا کام کیا، جو اس ذمے کام تھا اس نے کیا، جو میں نے میرے ذمے تھا میں نے کیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ رحمت للعالمین پیغمبر کہ اس عورت کے کا کوڑا 6 مہینے تک اپنے سر لیتا رہا، اور جب اس کی اپنی عظمت کی بات آئی تو عورت بیمار ہوئی تو عیادت کرنے چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ بات میری سمجھ میں آئی؟ آ گئی سمجھ میں؟ میں بات استدلال کی کروں. اب دیکھیں وہ پیغمبر جب اس کی اپنی ذات کا معاملہ آیا تو 6 مہینے جس عورت نے کوڑا پھینکا اس کے گھر عیادت کے لیے چلا گیا، لیکن ایک جنازے میں رسول اللہ تشریف لے گئے اور جنازے پر کھڑے ہیں، اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنازہ آپ پڑھائیں. تو حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے جنازے کے پاس پہنچ گئے. ایک لمحے کے بعد آپ نے پوچھا اس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے. تو رسول اللہ پیچھے ہٹ گئے، حضور سے پوچھا گیا جنازہ آپ نے پڑھاتے؟ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کیوں نہیں پڑھائی یا رسول اللہ؟ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو حضور نے فرمایا انہ کان یبغض عثمانہ، اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض تھا. اب دیکھیں مجھے بتائے کہ وہ تاجدار رسالت اپنی عزت کا سوال آیا تو 6 مہینے تک کوڑا اپنے سر پہ برداشت کرتا رہا، لیکن جب عثمان غنی کی ناموس کا مسئلہ آیا تو جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گیا. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. انہ کانا یبغض عثمانہ، اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. چنانچہ میرے رسول نے جنازہ نہیں پڑھایا. مجھے تم فیصلہ کر کے بتاؤ، راولپنڈی کے مسلمانوں مجھے تم ہی بتاؤ کہ جس قوم کے سامنے اپنے پیغمبر کا یہ اسوہ ہو، اسوہ حسنہ ہو کہ جنازہ عثمان غنی کے
بغض رکھنے والے کہو اور پیغمبر پیچھے ہٹ جائیں. آج جب اسی عثمان کا دشمن میرے سامنے آئے میں کیسے چپ کر جاؤں, کیسے خاموش ہو جاؤں؟ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پر لکھا کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا. بلند آواز سے غلام حسین نجفی ملون لاہور میں جامعہ المنتظر میں موجود ہیں, صدر مدرس ہے وہاں کا. 40 کتابیں رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف لکھی. خدا کی قسم مولانا حق نواز شہید کبھی زندگی میں اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنے وہ کتاب دیکھ کر پریشان ہوئے. یہ کتاب کا نام ہے قول مقبول, جس کے 420 صفحے کو مولانا حق نواز نے کھولا اور میں ان کے گھر گیا تو مولانا پریشان تھے جیسے رو رہے ہیں. میں نے کہا اب تو کبھی روئے نہیں ہیں, کیا ہوا؟ کہنے لگے ہماری زندگی تباہ ہو گئی, ہمارا سب لٹ گیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے یہ کتاب پڑھو. اس کتاب میں 420 صفحے پر غلام حسین نجفی ملون نے لکھا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی جب وہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس ام کلثوم کے ساتھ مرد حالت میں ہم بستری. مسلمانوں تم مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ. اگلے دن کبیر والے میں جلسہ تھا, مولانا حق نواز اگلے دن کبیر والا تشریف لے گئے. وہاں ایک 12 میل اڈا ہے, وہاں پیغمبر علیہ السلام کا یہ عاشق صادق تقریر کر رہا ہے. تقریر کے دوران مولانا حق نواز نے اس کتاب کو کھولا اور فرمایا اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے اس پر لعنت کر. دنیا چیخیں مارتی تھی. مسلمانوں تم مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ آج اگر وہ غلام حسین نجفی اس ملک میں موجود ہے اور جامعہ المنتظر بھی موجود ہے, کتابیں بھی موجود ہیں, پریس بھی موجود ہے, غلام حسین نجفی بھی موجود ہے, بتا میں اس کے بارے میں کیسے نرمی کروں, کیسے خاموشی کا اظہار کروں, کیسے چپ کر جاؤں؟ وہ غلام حسین نجفی جس کی کتاب صفحہ حنفیہ چھپی, جس کے 250 صفحے پر اس ملون نے لکھا ابو بکر عمر عثمان کا نام انسان اپنے شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس گئے تو انزال نہیں ہوگا. ایسی کتاب جب میں نے علماء کے سامنے پیش کی, بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے پیش کی, پنجاب کا ایک پولیس کا بڑا افسر دھاڑے مار کر رو پڑا کہ ایسی غلیظ تحریر تو کسی یہودی نے نہیں لکھی, کسی عیسائی نے نہیں لکھی. مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ مسلمانوں اس کفر پر میں کیسے خاموش آؤں, اس دجل پر کیسے چپ کر جاؤں, اس فریب پر کیسے خاموش آؤں؟ شیعوں آج تم آدم تارک پہ قاتلانہ حملے کی بات کرتے ہو, راکٹ لانچر چلاتے ہو. یاد رکھو راکٹ لانچروں سے اب تمہارا کفر نہیں چھپ سکے گا. راکٹ لانچر چلاؤ تب بھی تم کافر ہو, گولیاں چلاؤ تب بھی تم کافر ہو, اور جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے بم چلاؤ تب بھی کافر ہو. میری جماعت کا ایک ایک بچہ اس دھرتی پر نہیں پوری دنیا میں تمہارے کفر کا اعلان کرتا رہے. ہم معاف کر صحابہ کے دشمن کو معاف کر دیں, ابو بکر اور عمر کو کافر کہنے والے کو معاف کر دیں؟ آج کراچی کی سڑکوں پر میری جماعت کے کارکنوں کی لاشیں پڑی ہوئی, ہر گلی میں لاش ہے. کیوں؟ کوئی پلاٹ کا جھگڑا نہیں, کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں, کوئی زمین کا جھگڑا نہیں. جرم یہ ہے کہ پیغمبر کے صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہو؟ یہ جرم ہے. لیکن شیو ایک ایک بچے کا خون رنگ لائے گا, تم بھی دیکھو گے, تمہاری نسلیں بھی دیکھیں گی.
حق نواز تیرے خون سے انکار آئے گا, حق نواز تیرے خون سے انکار آئے گا.
آئے گا نہیں, آ گیا انقلاب. آیا نہیں انقلاب, دیکھتے نہیں ہو؟ اور یہ بات مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہی کہ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف پچھلے دنوں لاہور میں غلام حسین نجفی کے پاس گئے اور ٹھہرو غلام حسین نجفی کے پاس جامعہ المنتظر گئے. وہاں ایک سال پہلے صفدر حسین نجفی اس جامعہ المنتظر کا صدر مدرس وہ مر گیا تھا, اس کی برسی پر فاتحہ خانی کے لیے گئے اور جہاں گئے وہاں غلام حسین نجفی بھی تھے.
اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر چائے پی، ان کے ہاں دعوت اڑائی اور وہاں بیان دے دیا کہ میں تو شیعہ سنی اختلاف پر یقین نہیں رکھتا، اور آگے کیا کہا؟ چلو ٹھیک ہے بھائی تم سسی طور پر جو مرضی کرو، آگے کیا کہا کہ جو شیعہ کو کافر کہے گا میں تو اس کو کافر کہوں گا، یہ بیان ٹھہرے نام لے کر کسی کا، یہ مسلمان پر لعنت نہیں ہوتی نام لے کر، جائز نہیں. نواز شریف سے ہمیں اختلاف، اور اس اختلاف کا ذکر میں پورے ملک میں کروں گا. میں نے خانے وال میں بھی پرسوں کہا اور رات وہاں ایک اور جلسے بھی کہا، یہاں بھی کہتا کہ نواز شریف صاحب 90 کے الیکشن ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا، دیا تھا یعنی ہم آئی جی آئی کے ساتھ تمہارے الیکشن انتخاب پر، تمہارے ٹکٹ پر ہم نے مولانا اشار القاسمی کو الیکشن لڑایا تھا، ہم تمہارے ساتھ تھے. کیوں؟ تم نے ہمارے ساتھ اسلام کا وعدہ کیا تھا، اسلام کے نفاذ کی بات کی تھی، ناموس صحابہ بل کی بات کی تھی، شریعت بل کی منظوری کا وعدہ کیا تھا، سود کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا، ہم نے تمہارا ساتھ دیا. اس الیکشن کے صرف 2 مہینے بعد تمہاری جماعت کے ٹکٹ پر ایم ایل اے بننے والا اشار القاسمی شہید ہو گیا، اور تم نے ایک لفظ بھی تعزیت کے لیے اس کے لیے نہیں کہا. تم صفدر نجفی کے لیے ایک سال کے بعد اس کی برسی کی تعزیت بھی کرتے اور اس کا جنازہ بھی تم نے پڑھا تھا، اس وقت بھی تم نے تعزیت کی، اب ایک سال کے بعد پھر کرتے. لیکن جو تمہاری جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کے جیتا تھا اشار القاسمی، تم اس کے تو جنازے میں تو کیا جانا تھا، تم نے تعزیت کا ایک لفظ بھی اس کے لیے نہیں کہا. یہ تو تمہاری ہمارے ساتھ تعلق کی بنیاد تھی کہ جن لوگوں نے تمہیں پورے ملک میں کامیاب کرایا تھا، پورے ملک میں تمہارے پرچم اٹھائے تھے، ان کا ایم ایل اے شہید ہوتا ہے، تم نے ان کی حمایت کرنے کے بجائے قاتلوں کی حمایت کی. تم نے شیخ اقبال کو اپنی گود میں بٹھایا، تم نے اس کے ساتھ قاتلوں کی صلح کرائی اور ان کے ساتھ مل کر سپاہ صحابہ سے غداری، اور پھر ہم نے تمہیں کہا نہ مجھ سے صحابہ بل منظور کرو، تو تمہارے وزیر چودھری عبدالغفور اور چودھری اسد الرحمان نے کہا ہماری موجودگی میں یہ بل منظور نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر تم نے شریعت بل کا مذاق اڑایا، پھر تم نے سود کو تحفظ دیا. اب تم بتاؤ کہ اب تم جا کر شیعہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہو کہ جو شیعہ کو کافر کہے گا میں اسے کافر کہوں گا، میں یہ لڑائی نہیں مانتا، میں یہ جھگڑا نہیں مانتا. مجھے بتاؤ کہ تم شیعہ کو کافر کہنے والے کو تو کافر کہو گے، لیکن جس کی بغل میں بیٹھ کر تم ہمیں کافر کہتے ہو، اور اس نے تو عائشہ صدیقہ کو کافر کہا، اس نے تو عثمان غنی کو کافر لکھا، اس نے تو ابو بکر صدیق کو کافر لکھا، اس نے تو عثمان غنی اور عمر فاروق کو شرابی لکھا، اس نے تو پیغمبر کے تمام صحابہ کو مرتد اور منافق لکھا. تم اس کی بغل میں بیٹھ کر ہمیں کافر کہتے ہو، اس کی بغل میں بیٹھ کر ہم پر فتوا لگاتے ہو، اس کی بغل میں بیٹھ کر ہم پر کفر کے فتوے داتے ہو. نواز شریف یاد رکھو، بے نظیر سے ہمارا کھلا اختلاف ہے. بے نظیر ایک شیعہ عورت ہے، کافر عورت ہے، اس سے ہماری جنگ ہے، ہمارا مقابلہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ اتنی طرح منافق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتی ہے یا اپنے آپ کو ایک عورت کہتی ہے، لا دین کہتی ہے، اس سے اختلاف پوری مذہبی قوتوں کا ہے. لیکن تو اسلام کا رشتہ دار بن کر، اسلام کا دائی بن کر منافق کرتا ہے، اور ابو بکر عمر کو کافر کہنے والے کی بغل میں بیٹھ کر مجھے کافر کہتا ہے، میری جماعت کو کافر کہتا ہے، پوری سنی قوم کو کافر کہتا ہے. نواز شریف تجھے اس بیان کا بدلہ چکانا پڑے گا، پورے ملک میں ہر چوکر بازار میں تیرے خلاف آواز میں اٹھاؤں گا، میں دیکھوں گا کہ تو اقتدار پر دوبارہ کیسے آتا. غلام حسین ندوی کے بعد اب صرف جے سالک کے پاس جانا باقی رہ گیا ہے. اب اس کے بعد تم جے سالک کے دروازے پر جاؤ، شاید وہاں سے تمہیں کوئی بھیک مل جائے. چلاؤ تحریک نجات، چلاؤ ٹرین مارچ، احتجاج مارچ، پہیا جاؤ. کہاں جاؤ؟ کیوں نہیں تم کامیاب ہوئے؟ چار آدمی جیل میں چلے گئے تو پیشاب نکل گیا، اور سپاہی صحابہ کے تو ہزاروں آدمی پہلے اور آج بھی گرفتار ہیں. تیرے تو نام لیوا معافی نامے دے کر واپس آ گئے. تحریکیں چلاتے ہو، تم اعلان کرو کہ میں شیعہ کا نمائندہ ہوں، اعلان کرو کہ میں شیعہ کا علمبردار ہوں. میں دیکھوں گا کہ اس ملک میں تو کسی حلقے سے کونسلر بھی کیسے بنتا.
للکارے للکارے. گلگت کی چار سیٹوں پر جیت کر ناچے والے شیو، چند ہزار ووٹ لے کر تم بگلے میں بجاؤ، ایک ڈسٹرکٹ کونسل کے حلقے کی بنیاد پر ایک سیٹ، اور 14 سیٹیں مقابلے میں سنیوں کی ہیں اور 8 سیٹیں تحریک جعفر کی، جعفریہ، اور وہ بھی اس لیے کہ ایک ایک سیٹ پر خیر سے 6-6 سنی کھڑے ہو گئے، جو ان کا اصل مشن ہے کہ بھی ہر سیٹ پر لڑائی کرنی کرنی ہے. مولانا اعظم طارق ان کے پاس گئے ان کو بٹھانے، تو ہر ایک کہنے لگا میں کسی سے کم ہوں، اگر اس اختلاف پر تمہیں کچھ سیٹیں مل گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تو کہ گلگت پر تم نے قبضہ کر لیا ہے. آگے دیکھیے ہوتا کیا. ایک ڈسٹرکٹ کونسل، ایک شمالی علاقہ جات کی مقامی کونسل، کوئی تم قومی اسمبلی کے ایم ایل اے بن گئے ہو وہاں سے آ کر. اور یہ جو مولانا اعظم طارق کا انعام مقرر کیا اور ان کے لیے تم نے یہ بیان، پرسوں لاہور سے ایک ملون کا آیا ہے، کہتا ہے اعظم طارق جہاں بھی ہو ہم اسے قتل کریں گے، تو پھر سامنے کیوں نہ آتے؟ بھئی گھر میں بیٹھ کر چھپ کر بیان دیتے ہو، ضرورت تمہاری اتنی ہے کہ بیان بھی چھپ کر دیتے ہو اور بغیر ناکے دیتے ہو اور کہتے جی جہاں بھی ہو ہم قتل کریں گے، ہم یہ کریں گے، تم کرو تم سے جو ہوتا. اور میں آج راول پنڈی کے اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیو، اگر مولانا اعظم طارق قتل کیا، اگر مولانا اعظم طارق پہ حملہ دوبارہ ہوا، ہم پاکستان کا کوئی قانون تسلیم نہیں کریں گے، کوئی ضابطہ نہیں مانیں گے. اعظم طارق شہید ہوگا، اعظم طارق قتل ہوگا، ایک شیعہ لیڈر بھی اس ملک میں ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے. سابر حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، ایک شیعہ لیڈر کو بھی زندہ رہنے دو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ، اور کلمہ پڑھو، کلمہ، کلمہ پڑھو، کلمہ، اے کلمہ پڑھو اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، لا الہ الا اللہ. اگر مولانا اعظم طارق پر حملہ ہوا، ان کو شیعہ نے قتل کیا، تو خاموش بیٹھ جاؤ گے؟ چپ کر جاؤ گے؟ گھروں میں بیٹھ جاؤ گے؟ ہاتھ کھڑا کرو دوبارہ، ہاتھ، ٹھہرو، نعرہ نہیں لگاؤ، نعرہ نہیں لگاؤ، ٹھہرو، کلمہ پڑھو. ایک شیعہ لیڈر بھی اس ملک میں زندہ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کرو، ہمیں منظور ہے، آؤ حملہ کرو، تم بھی آؤ ہم بھی آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم اس ملک میں چلتے کیسے. پھر سپاہی صحابہ ایف آئی آر نہیں کٹوے گی، یہ بھی یاد رکھیں، ہم مقدمے درج نہیں کروائیں گے. اعلان سنو، اگر تم نے اب کے وار کیا، ایک شخص بھی اس ملک میں تمہارا لیڈر زندہ نہیں رہے گا، سر پہ کفن باندھ کے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم پنجاب حکومت سے بھیک نہیں مانگیں گے، تھانوں کے دروازے پر نہیں جائیں گے، ہم ہوم ڈپارٹمنٹ کے دروازے پہ بھیک نہیں مانگیں گے. میں منظور وٹو سے سوال کرتا ہوں کہ تو اعلان کرتا ہے کہ جناب اسلحے پر پابندی، اسلحے پر پابندی، ٹی وی میں یہ اعلان کرتا ہے، اور وہ ملون جنہوں نے مولانا اعظم طارق پہ حملہ کیا وہ لاہور میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے، غلام رضا نقوی پریس کانفرنس کرتا ہے اور اخبار میں ہوتی ہے تیرا قانون کہاں گیا. اگر راکٹ چلانے والا پریس کانفرنس کر سکتا ہے، اگر بم اڑانے والا، بم مارنے والا پریس کانفرنس کر سکتا ہے، اگر ایم ایل اے کو گولیاں مارنے والا کھلے عام پریس کانفرنس کر سکتا ہے، تیری پولیس ناکام ہو گئی، تیرا قانون ناکام ہو گیا، تو پھر ہم پر کوئی گلہ نہ ہو. میں آج تک اپنی جماعت کو مسلح قوت بنانے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اب میرا تمہارے ساتھ یہ اعلان ہے کہ میں اپنی جماعت سے کہوں گا اسلحہ اٹھاؤ، جو دشمن تم پر حملہ کرے اسے موقع پر جواب دو، 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے انتقام لو، انصاف کی بھیک ایوانوں سے مت مانگو. اس کے لیے خاموش ہو جاؤ گے یا اپنے شہداء کا بدلہ لو گے؟ لو گے بدلہ؟ شیعہ جو کاروائی تم کرو گے ہم اس کے لیے تیار، ٹھیک ہے؟ راکٹ لانچر تم نے اٹھایا، تم نے راکٹ لانچر اٹھا، جب ہم نے اٹھایا تو تمہاری نانی یاد آ جائے گی تمہیں انشاءاللہ. تم نے بموں کے دھاکے کیے، جب میں نے آئین اور قانون کے راستے چھوڑ کر ہم نے یہ کام کیا تو اس ملک میں ایک قدم بھی تمہارا کوئی ملک کی نسل چل نہیں سکے، ٹھیک ہے؟
ہم نے بڑا صبر کیا. قاری سمیع اللہ جھنگوی سے لے کر قاری الراز توسوی تک لاہور میں 23 آدمی ہمارے شہید ہوئے. ایک قاتل کہاں ہے ہمارے قاتل؟ مولانا اعظم طارق پر حملہ کے ملزمان پریس کانفرنس میں کریں اور ہمیں کہا جائے جناب اسلحہ نہ اٹھاؤ. وٹو صاحب تمہاری جو پابندی تم نے لگائی ہے جب تک میری جماعت کے ایم ایل اے کے ملزمان کو نہیں پکڑو گے ہم تمہاری پابندی کو قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے کرو گے قبول؟ کوئی پابندی نہیں مانے. اور تم سے جو ہوتا ہے کر لو, ہمارے ساتھ کھڑی بات کرو. وٹو صاحب دل کر بات کرو کہ تم ہمارے ملزمان کو پکڑے ہو یا نہیں. نہیں پکڑتے ہو صاف بتاؤ, پھر میں تمہیں دیکھوں گا کہ پنجاب میں تمہاری حکومت چلتی کیسے. میں ایک لمحے میں اپنی جماعت کے دو ایم پی اے پارلیمانی سیکٹری اور مشیر کو ہم ایک لمحے میں بلا لیں گے اور پھر ہماری تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی جس طرح شیعہ کے ساتھ لڑائی. پھر ہم سمجھیں گے کہ تم چار شیعوں کے دباؤ میں آ کر ہمارے قاتلوں کو کھچوڑ رہے ہو. ٹھیک ہے, میری بات آپ کو منظور ہے؟ اس کے لیے تیار رہو گے؟ آئندہ کال کے لیے تیار رہو گے؟ پاکستان میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم آئینی راستہ اختیار کریں. ہم نے ناموس صحابہ بل پیش کیا آئینی طور پر, لیکن ہمارے اس بل کو ہماری کمزوری سمجھا گیا, ہمارے مطالبات کو کمزوری سمجھا گیا اور اب آئندہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.